الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم آج جو موضوع کا انتخاب ہے عموماً عام موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن علماء اس مضمون سے کچھ کچھ اشارے کنائے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس مضمون کا کوئی خاص مقصد ہے اور اس کی وجہ مسلمانوں کے عمومی حالات ہیں تو بہرحال اس مضمون کے جو انتخاب کا مقصد ہے وہ مسلمانوں کے عمومی حالات اور خصوصاً پاکستان کے موجودہ حالات جس میں نہ صرف عام مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے عوام کے لیے ضروری باتیں ہیں بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک لائحہ عمل ہے کیونکہ بہرحال اب حکومت جو بھی ہے وہ ہماری منتخب کرتا ہے اب ان حکمرانوں کو بھی اچھی بات پہنچانا یہ دین کے خادموں کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی کچھ تسلی کا سامان ہے کیونکہ جب حالات حاضرہ پیدا ہوتے ہیں تو چونکہ مسلمان ایمان اور خصوصاً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی ناموس پر جو فیصلے کرتے ہیں تو پھر غیر تو غیر اپنے ہی مسلمان جو کہ لا علم ہوتے ہیں جب ان کی طرف سے مخالفت آتی ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے تو اس انتہا پسندانہ سوچ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں اور حکمرانوں کے لیے بھی فائدے کی چیزیں ہیں، اس سے بھی ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ بہرحال اب وہ جو بھی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو صحیح تدبیر اور صحیح باتوں کی طرف قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنے اسلاف اور بزرگوں کے طرز کی روشنی میں صحیح باتیں ان کو پیش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن میرا مزاج تنقید برائے تنقید کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مرشد اور شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی خاص طور پر حضرت کی صحبت عطا فرمائی، لہذا اس میں اصلاحی باتیں ہیں۔ گو کہ باتیں چپتی بھی ہوں گی اور چپتی بھی ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک مرید ہے اور ایک شخص جس کا اصلاح کا تعلق ہے، اب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس کو نصیحت کرنا۔ اگر ہم اس کو نصیحت کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے اندر کڑواہٹ بھی ہوگی، چپتی بھی ہوگی اور وہ نفس کو گراں گزرے گی، لیکن اس نفس کی گرانی کو اینٹی بایوٹک کی کڑوی گولی کی طرح سمجھ لے کہ وہ برائے صحت ہے۔ تو صحت باطنی اور ایمانی صحت یہ ہمارے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چونکہ مضمون ضروری اور عام موضوع ہاتھ سے ہٹ کر ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات، جو یہ تین آیتیں میں نے تلاوت کی، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکیم الامت کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، اسی ترجمے کو کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا اور مذہب والوں میں سے کسی کو محبت کے برتاؤ میں صاحب خصوصیت مت بناؤ۔ یہ حضرت حکیم الامت کا ترجمہ ماں شرح کے ہے، سمجھانے کے لیے۔ بتانا کا لفظ استعمال کیا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ معرف القرآن میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسی سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ بتانا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ اندر کی طرف پہنا جاتا ہے، گویا کہ ایسا وہ ہوتا ہے جو رازداری۔ لہذا بتانا کے حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ کپڑا جو کہ آپ بطن کے ساتھ لگا ہوتا ہے، چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا۔ اور اس کے جو ظاہری معنی قرآن پاک نے جس کو یہاں استعمال کیا، مراد ہے رازدار کے، دوست کے، اور بھیدی جس کو ہمارے کہتے ہیں بھیدی، رازدار، جو گویا کہ اندر کے بھید جانتا ہو، اس کو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرما دی کہ اپنے لوگوں کے سوا اور مذہب میں سے کسی کو محبت کے برتاؤ میں صاحب خصوصیت مت بناؤ، کیونکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، وہ ہر طرح سے چاہتے ہیں تم کو نقصان پہنچانا۔ اور دل سے بھی، ودو معنی تم، بڑا پیارا جملہ ہے، اور دل سے بھی وہ تمہاری مذرت، یعنی دینی اور دنیاوی دونوں طریقے سے تمہیں نقصان پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ صرف دینی نہیں، دنیاوی نقصان پہنچانے میں بھی کوئی دقیقہ اٹھانے رکھتے اور اس کی تمنا رکھتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، وہ مسلمان، آپ اس کو پاکستان کے حالات پہ بالکل لے لیجئے۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور دلوں میں تمہاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں کہ واقعی وہ بعض اوقات اس بخ سے ان کے منہ سے بے اختیار ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، ان کے منہ سے بے اختیار ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے. اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا وما تخفی صدورهم اکبر، اب ظاہر میں جو جتنی باتیں نکلی وہ باطن کے اعتبار سے بہت تھوڑی سی ہیں، ان کے باطن کا یہ حال ہے کہ جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہے، چنانچہ ہم ان کی عداوت کے علامات اور قرائن تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے یہ نشانیاں اور قرائن اور حالات کو تمہارے سامنے رکھ دیا اگر تم عقل رکھتے ہو. ان کنتم تعقلون. آگے فرمایا ہاں سمجھو تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرتے ہو کہ تم جو ان کی محبت میں ٹوٹے پڑے جا رہے ہو اور ان سے محبت کا برتاؤ کرتے ہو اور ان کے ساتھ نرمی دکھاتے ہو، اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے نہ دل سے نہ برتاؤ سے. دلی طور پر تو کرتے ہی نہیں ہے، ان کا بیہیویئر بھی تم پر پریشر، وقت موقع با موقع تم پر پریشر ڈالتے رہتے ہیں جس کے لیے الفاظ استعمال ہوتا ہے ڈو مور. یہ الفاظ پریشر کے ہے نا، لہذا دیکھیے مسلمان کیسے مزے سے ارے ایسا نہیں ایسا نہیں، کتنے نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ میں اور کتنا نقصان اٹھایا، اور وہ کہ مزے مزے سے کہتے ہیں نہیں ڈو مور، یعنی اور نقصان اٹھاؤ. یہ دیکھیے یہ ہے چیز. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں ہمارے اسلاف کی طرز زندگی میں سب ایک ایک رہنمائی موجود ہے. آگے فرمایا حالانکہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہو، اس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں، اور ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ تمہاری کتاب پر یقین نہیں رکھتے. تم تو آئین کو مانتے ہو اور وہ تمہارے آئین کو نہیں مانتے. دیکھو اس کا یہ ترجمہ کیسا ہے، کہ تمہارا پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس آئین کو تم مان رہے ہو، لیکن مزے کی بات ہے کہ جن کے لیے تم نرمی اور برتاؤ دکھا رہے ہو، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہا پسندانہ کہہ رہے ہو، وہ اس آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، تو وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. مگر وہ تو باوجود اس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تو باوجود اس عدم ایمان کے جبکہ تمہارے آئین کو وہ نہیں مانتے، تمہارے ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو وہ نہیں مانتے، پھر بھی تم ان سے محبت رکھتے ہو، اور تم ان کے ظاہری دعوے ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ نہیں ہم تمہارے ملک کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، تم ہی خیر خواہی نہیں چاہتے. کیونکہ یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں تو صرف تمہارے دکھانے کو منافقانے طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے لیے بہتری چاہتے ہیں. اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں، اللہ نے عجیب جملہ استعمال کا کہ انامل غیظ، کہ یہ جو اپنی انگلیوں کو کاٹنا یہ ایک محاورہ ہے، کہ یہ اپنے غصے میں اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، یعنی قہر و غضب سے، اور باطن کے اندر جو مسلمان ایمان اور پاکستان سے جو ان کی نفرت ہے، اس نفرت کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. اللہ نے عجیب فرمایا، آگے فرمایا قل، سبحان اللہ، ان کے لیے ایک جواب بتا فرمایا، قل موتو بغیظکم. واہ، بڑا پیارا جملہ ہے، یہ مسلمانوں کو یہ جملہ سیکھنا چاہیے، موتو بغیظکم، مرو اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے غیظ اور غضب کی وجہ سے تم مرو، کہ تمہیں ہمارے ایٹم بم سے اور تمہیں ہمارے پاکستان کی ترقی سے، ملکی حالات سے تمہیں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کہہ دو موتو بغیظکم، مرو اپنے غصے کی وجہ سے. غیظ و غضب میں ہوتے نا کہ جی اسلامی بم بنایا اور ایٹم بم بنایا اور اسلام پاکستان نے ایسے ایسے میزائل بنائے، الحمدللہ، تو تم جلتے ہو، غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہو، تو جواب ہے اس کے لیے موتو بغیظکم، مرو اپنے غضب کی وجہ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، سبحان اللہ. تو لادا، تو اس میں حکیم الامت ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم مر بھی جاؤ تب بھی تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی. واہ، دیکھو یہ حضرت کا تشریح جملہ ہے. موتو بغیظکم کے بعد حضرت نے اس کا تشریح جملہ بڑھایا کہ مرو اپنے غصے کے، یعنی تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی، یعنی تم چاہو گے کہ پاکستان کو جو ہے وہ تم تباہ کر دو اور برباد کر دو تو انشاءاللہ تمہاری یہ مراد پوری نہیں ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی عبادتوں کو، اس لیے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و غبار اور عداوت تمہاری طرف سے بھرا ہے سب بتلا دیا، اور ان کا یہ حال ہے. اب آگے دیکھو ان کا کیا حال ہے، اب ان کی دیکھو حالات حاضرہ پر دیکھو. اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، مثلا تم میں باہمی اتفاق ہوتا ہے یا غیروں پر غلبہ ہوتا ہے، تم دہشت گردوں کو مارتے ہو اور اپنے ملک میں امن قائم کرتے ہو، شہروں کے اندر امن قائم کرتے ہو، ایٹم بم بناتے ہو، میزائل بناتے ہو، معیشت کی طرف تم اپنی گاڑی کو لے کر جاتے ہو، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، اور ان باتوں سے ان کو تکلیف اور رنج ہوتا ہے، جس کا سبب کیا ہے؟ حسد ہے تم سے، تمہارے خلاف بغض بھرا ہوا ہے ان کے اندر. اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. کوئی نقصان ہوتا ہے تمہارے ملک کو، سیلاب کی صورت میں ہو یا اور کوئی حالات کے حالات خراب ہو جائیں، بم دھماکے ہو جائیں، تو ان سے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ان کی خوشی کا ذریعہ ہے، یہ ان کی خوشی کا ذریعہ ہے میرے دوستو. اور ان کی یہ دشمنی ثابت ہے، سو ان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل کب ہیں کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جائے. حضرت نے عجیب دیکھو، ایک طرف دوستی فرمایا، پھر فرمایا یا دوستی کا برتاؤ کیا جائے. کیا عجیب الفاظ، دیکھیے عالم علماء کی کیا شان ہوتی ہے. پھر وہ عالم جس کے قلب میں نور ہو، اللہ والے ہو، کیا حال ہوتا ہے. حضرت کے الفاظ دیکھیے، دوستی بھی نہیں اور دوستی کا برتاؤ بھی نہیں. ان کے مذکورہ حالات سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے، اس لیے اگلی آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا. اب ان کے حالات تو ہم پر ظاہر کر دیے، اب آگے فرمایا اب ہمیں علاج بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ان تمام حالات میں مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل، پہلے ان کی تمام چکر بازیوں کو، مکاریوں کو، فریبیوں کو، دھوکے بازیوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ یہود و ہنود و نصارہ اور قادیانی تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے. پوری کیفیت کو لکھیں، ایسا لگتا ہے کہ آج یہ آیت اتری ہے. سبحان اللہ، آج ہی مزہ پایا قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. واللہ جب یہ آیت میرے وہم و گمان میں جہاں کل رات کو اس آیت کی طرف اللہ نے توجہ دلائی مجھے، کوئی حالانکہ میری طبیعت حضرات جانتے کہ میں بہت بیمار چل رہا ہوں، کل رات کو مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تفسیر دیکھ سکتا، کتاب دیکھ سکتا، لیکن کل رات سے یہ آیت میرے دماغ میں گھوم رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، اب آپ دیکھیے آیت کیا ہے، پورے اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اس نبی امی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو 1400 سال پہلے تمہارے آج کے حالات کو قرآن نے بیان کر دیا. ایک ایک بات کو اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک بات کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ پوری آیت یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے اتاری تھی. سبحان اللہ، واہ اللہ، واہ میرے مولا، واہ واہ اللہ تعالیٰ، آپ نے ہماری کتنی رہنمائی فرمائی. پھر قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے، اور ایک اچھے مسلح کی خصوصیت یہ ہے کہ مسئلے کو پیش کرنے کے بعد مسئلے کا حل بھی بتائے. ہمارے ہاں سیاسی جو انداز ہوتا ہے، مسائل پیش کیے جاتے ہیں لیکن مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں، حل نہیں دیتے وہ. حل میں بات کیا کرتے ہیں، ہم آپ سے ٹیکس کم کر دیں گے، ہم اپنی شاہ خرچیاں بند کر دیں گے، ہم فلاں کم بند کر دیں گے، حکومت ملتے ہی سارے کام وہی، اسی رو میں اسی گنگا میں بہنے لگتے ہیں، وہ بھی اسی بھیڑ چال میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں حالات ان کے قابو میں نہیں رہتے. لیکن دین اور دین والوں کی خصوصیت یہ نہیں ہے. اب یہ ساری وہ حالات ہیں جو حالات پر ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا کیا علاج ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ تم صبر کرو. صبر کے معنی حضرت حکیم الامت نے یہاں استقلال سے کیے، جمے رہو، ثابت قدمی اختیار کرو. اور آگے فرمایا وتتقو، اور اللہ سے ڈرو. دو کام بتائے کہ حالات پیش آئیں گے، تھوڑا تحمل کرو، صبر کرو، استقلال سے جمے رہو. اور وتتقو، دوسری بات فرما دی تقوی اختیار کرو. تو فرما دیا لا یضرکم کیدہم شیئا. حضرت حکیم الامت نے جو اس کا ترجمہ فرمایا کہ ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی. یہ کتنے ہی مکر کرے، کیدہم، اللہ تعالی نے لفظ قید، مکر، یعنی اس کے معنی چال بازی کے بھی آتے ہیں کہ ان کی چال، اور اس کے معنی تدبیر کے بھی آتے ہیں، مکرو مکر اللہ، یعنی تم بھی تدبیر کرو اللہ بھی تدبیر کرے گا، اور تم بھی چال چلو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں چال چل کے دکھائیں گے. تم تدبیر کرو اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی ہوگی، اللہ تدبیر فرمائیں گے. تو اس تدبیر کا علاج کیا فرمایا؟ کہ دو کام کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی، دو چیزیں ہیں، صبر اور تقوی. تو ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ان کی کوئی مکر تم پر چل نہ سکے گا. اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَحْمَلُونَ مُحِيط. اور فرمایا، آگے فرماتے تم اس سے بے فکر رہو تو دنیا میں تو ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی صبر اور تقوی کی برکت سے، اور آخرت میں دوزخ کی سزا بلا شبہ ان کے لیے ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر علمی احاطہ رکھتے ہیں. ان اللہ بما یعملون محیط، خوب جاننے والے ہیں، احاطہ کرتے ہیں، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ نہ جانے، خوب جانتے ہیں ان کے عملی. اور اللہ نے فرما دیا کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں کہ وہ ہم سے ہیلا بازی کر سکتے ہیں، ہیلا کر سکیں اور دھوکہ دے سکیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. سبحان اللہ. ان آیات کا جو شان نزول ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج یہ دو انصار کے قبیلے ہیں، مشہور قبیلے ہیں. تو چونکہ مدینہ کے اطراف میں یہودی آباد تھے، اور ان یہودیوں کے آباد ہونے کی جو وجہ تھی وہ نبی آخر الزمان کا انتظار تھا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے، پہلے اس کا نام مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کا نام ہی شہر ہے، یعنی مدینہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، سبحان اللہ. اور اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ، بلکہ میں نے ساتھی اور سے عرض کیا کہ یہ صرف مدینہ منورہ نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ منورہ بھی ہے، یعنی جو جاتا ہے ایسا روشن ہے، ایسا منور ہے کہ جو جاتا ہے اس کو روشن بھی کر دیتا ہے، منور بھی ہے اور منور بھی ہے. جو اخلاص سے اور درد سے جائے اور ایمان کی حالت میں وہاں پر جائے اور تڑپ کے ساتھ گناہوں سے توبہ استغفار کر کے، تو یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم منورہ کے ساتھ ساتھ منورہ بھی اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی نورانی بنا دیتا ہے. تو چونکہ یہود کا انتظار تھا، منتظر تھے کہ نبی آخر الزمان، ان کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ نبی آخر الزمان یثرب تشریف لائیں گے، تو وہ لوگ مدینہ شریف کے اطراف میں بسنا شروع ہو گئے. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صرف حسد کی وجہ سے اور بوز کی وجہ سے وہ یہود، جبکہ نشانیاں تمام کی تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل طور پر پوری نظر آئی ان کو، یہودیوں کو، لیکن صرف ایک حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ یہ تھا کہ یہ نبی بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے ہوئے، جس کو بنو اسحاق کو بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں، تو اس میں سے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، بس اس حسد نے ان کو مار ڈالا کہ یہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے، اسی حسد میں انہوں نے انکار کیا. بہرحال یہ یہودی جو تھے ان کے ساتھ اور اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی انفرادی بھی آپس میں ان کے تعلقات تھے ایک خاندان کے دوسرے خاندان کے ساتھ اور قبائل کے قبائل کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ تعلقات معاشی کے بجائے اگر کسی کو جنگی حالات پیش آتے تھے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی آپس میں مدد کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا انعام ان اوس اور خزرج کو یہ ملا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اب ان کے قبیلے تو مسلمان ہو گئے. اب اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ یہ جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، چونکہ ان کی خاندانی دوستی چلی آ رہی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو وہ یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات کو نبھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی جو صفات ہیں اس کے اندر اس کو خاص طور پر ذکر کیا کہ دیکھو یہ جو پوری آیات ہے اس میں جو صفات کا ذکر کیا ان یہودیوں کی صفات تھی، کہ یہ تمہارے ساتھ ظاہری طور پر تو نرمی کا برتاؤ دکھاتے ہیں اور خیرخواہ بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے غیظ کا ذکر کیا کہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یہ ان کا حال ہے. ظاہری محبت اور برتاؤ دکھا دیں کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم تمہارے ملک کی ترقی چاہتے ہیں اور ہم تمہارے ملک کی معاشی ترقی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کے خیرخواہ نہیں ہے. کہ جناب قادیانی کو مشیر بنانا، بات اسی پر چلی حالات حاضرہ پر، کہ قادیانی کو مشیر بنانے میں آخر کیا حرج ہے، تو ان کی یہی صورتحال ہے. اب آپ تصور کریں کہ ایک شخص جو ملک کا باغی ہو، ملک کے آئین کو تسلیم نہ کرتا ہو، ہماری ملک، ہماری فوج، ہمارے حکمران اس پاکستان میں رہنے والے شخص کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں کہ نہیں، کہ جو آپ کے قوانین کو نہ مانے اور ملک میں ایسی کاروائی کرے، تو آپ تصور کریں کہ جو آپ کے آئین کو نہیں مانتا، جس کی ملک دشمنی کھلی ہوئی چیز ہے. بہرحال ضروری باتیں ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ نوبل پرائز یافتہ ہے، اور یقیناً اس کی کسی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی جو تحقیقی چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پر نوبل انعام دیا جائے. تو ضرور اس کو نوبل انعام دینے کی وجہ سب اس لیے پاکستان دشمنی کی وجہ سے. لہذا ہمارے ملک میں قادیانوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب حالات کیے. یہ اللہ کی طرف سے بڑی مدد ہے کہ وہ جو 1973 کے قوانین میں جو تبدیلی ہوئی اور 1973 کے آئین میں جو تبدیلی ہوئی، اس میں جو علماء کا کردار ہے، یہ سب من جانب اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو واضح کر دیا اور ظاہر کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مدد ہے. لہذا ایک تبدیلی آئی 1973 میں اور دوسری تبدیلی آئی 1984 میں، جب ضیاء الحق صاحب مرحوم نے وہ آرڈیننس پاس کیا کہ جس میں قادیانیوں کو اسلامی شاعر کے استعمال کو منع کر دیا. پہلے ہی ان کو تکلیف تھی اس آئین سے اور ان کی دیوار متزلزل تھی. اس آرڈیننس نے گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینے کا کام کیا. ضیاء الحق صاحب مرحوم کا یہ قدم مسلمان اور پاکستان کے لیے بہت ضروری قدم تھا، وقت کی ایک ضرورت تھی، اور اسلامی شاعر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول سکتے، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں بول سکتے. آپ مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی وسعت ظرفی دیکھیے کہ قادیانیوں کو پاکستان میں عبادت خانہ بنانے کی اجازت ہے، ہمارا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، یہ وسعت ظرفی ہے. اگرچہ وہ لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، آرڈیننس 84 کے آرڈیننس کو نہیں مانتے، اس کے باوجود وسعت ظرفی دیکھیے، اس کے باوجود ایک ملا بھی، کیونکہ ملا ہی سب سے بڑا دشمن ہے نا، ایک ملا بھی وسعت ظرفی سے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا عبادت خانہ بنائیں، آپ اپنی عبادت کے طریقے پہ کیجئے، اپنے غلام احمد قادیانی کے ٹٹی خانے میں مرنے میں وہاں سجدہ کیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، آپ اس کو چاٹیے چومیے سجدہ کیجئے، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. لیکن اس آرڈیننس نے کسی ملا نے نہیں ایک منتخب حکومت کے آرڈیننس نے اس وقت اس بات کو منع کیا کہ آپ مسجد کو مسجد نہیں بولیں گے، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں بولیں گے، آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول سکتے. دیکھیے نا اس میں آپ کو تکلیف کیا ہے، اس میں تو آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو، کوئی مجوسی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بولے؟ ایک کھلی اور بدیہی اور عقلی بات ہے، کوئی نہیں پسند کرتا، وہ اس بات پر مر جائے گا نہیں بولے گا. تو بھائی آپ کو بھی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ جن کو آپ دنیا میں پسند کرتے ہیں، جن کے ساتھ اپنا جینا اور مرنا رکھتے بھی ہیں اور رکھنا بھی چاہتے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں پسند کرتے، آپ بھی تھوڑی سی وسعت ظرفی دکھائیے اور آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند نہ کریں، بس کام ختم، کوئی جھگڑا نہیں، آئیے عبادت خانہ بنائیے، اور عبادت کا طریقہ جو آپ کو نہیں آتا تھا وہ میں نے سکھا دیا کہ اپنے اس قادیانی کے مرنے کی جگہ کو اس کے ٹٹی خانے کو کہیے اور اس کے کھانے کو عبادت سمجھیے، اس کے استنجا خانے میں جا کے سجدے کیجئے، استنجا خانے کو چومیے چاٹیے، آپ کے لیے سر آنکھوں پر کتنا اجر و ثواب ملے گا آپ کو، وہ اجر و ثواب قائم آئیے اور دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پائیے. کتنی وسعت ظرفی سے کہہ رہے ہیں، دیکھو طریقہ بھی سکھا رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری نہیں تھی، اور کیا چاہیے بھائی. لہذا 1984 کے قانون کے بعد جو ان کا خلیفہ تھا مرزا طاہر، اس کو تو مصیبت پڑی، وہ سیدھا لندن بھاگا، اس نے کہا آج میری خیر نہیں، اب تو ہماری خیر نہیں. اب وہ تو یہاں سے غصہ لے کر گیا نا، جس کو قرآن پاک نے کتنے پیارے الفاظ میں ذکر کیا، سبحان اللہ، علیکم الامنہ من الغیظ، عزو علیکم الامنہ من الغیظ، یہ غصہ اس نے عملی طور پر وہاں لندن میں دکھایا. ڈاکٹر عبدالسلام ان کے محترم اور مکرم اور معظم شخصیت ہیں، وہ اس مجلس میں موجود تھا، اس تقریر میں موجود تھا، اور سب سے سرے فہرست اور بالکل سامنے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اس مرزائیے نے یہ شرف دیا کہ اپنے پاس بلایا کہ تم آؤ، اور اس کو ایک ٹاسک دیا، ایک کام دیا کہ تم ضیاء الحق صاحب سے جا کر ملو اور ان کو اس بات پر قائل کرو کہ اس آرڈیننس کو واپس لے لیا جائے. اللہ تعالیٰ اس ضیاء الحق مرحوم کی مغفرت فرمائے، کتنا پیارا کام کیا. اور مزے کی بات ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام، چلو ختم نبوت کے قادیانیت کے تابوت میں کھیل ٹھوکنے میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا بھی ہاتھ ہے، اس کی اس خدمت کو بھی چلو خراج تحسین پیش کر دیتے کہ اس نے یہ مجاہدانہ مردانہ قدم اٹھایا. اللہ تعالیٰ اسی کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے تو ہمارے لیے کون سی وہ ہے، جنت میرے باپ کی نہیں، اللہ تعالیٰ اگر دے دے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب ہے، کسی ملک میں شہریت کا کوٹا ہوتا ہے، بات غور سے سمجھنا، ہر ملک میں شہریت کا کوٹا ہوتا ہے، یعنی شہریت اگر کسی کو نیشنلٹی دی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک محدود سیٹیں ہوتی ہیں، اس کو کوٹا بولتے ہیں. قومی اسمبلی میں کوٹا ہے، صوبائی اسمبلیوں میں کوٹا ہے، حکومت کی ملازمت ملنے میں کوٹا ہے، یعنی محدود سیٹیں ہر جگہ ہوتی ہیں. ایک اللہ تعالی کی، اللہ تعالی کے حلم، اللہ تعالی کی رحمت، اللہ تعالی کے وسعت کا آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالی نے جنت کا کوئی کوٹا نہیں رکھا. اللہ تعالی نے جنت کا کوئی کوٹا نہیں رکھا. آج پوری دنیا بغاوت اور سرکشی چھوڑ کر صرف ایک جملہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف. پوری اربوں انسانیت، 6 ارب کی آبادی جو کہتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ آبادی جو اس وقت پوری دنیا میں بستی ہے میرے دوستو، آج پوری دنیا مل کر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ نہیں بھائی کوٹے پر ہوگا، کوٹا نہیں، کوئی کوٹا نہیں چلے گا، سب کے سب آ جاؤ، اور آنے والے جتنے ہیں وہ بھی اسی ایمان پر آ جائیں، سب آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا. سبحان اللہ، آزادی ہے. حالانکہ پوری دنیا، ہماری یہ مسجد محدود ہے، یہ مسجد بھی ہماری محدود ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے. حج کے لیے بھی کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے کوٹے سے زیادہ جا نہیں سکتے. اللہ اکبر. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت و وسعت ہے کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کوٹا نہیں رکھا. اور یہ بات میرے مربی حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی، حضرت نے یہ بات فرمائی، کتنی پیاری بات ہے. تو بہرحال، تو ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ کام کیا کہ اسی وقت اپنا استعفیٰ دے دیا، جو پاکستان کا کام ہے ایسے کہ جو آئین، اور الفاظ کیا اس نے کہا کہ جو آئین کانسٹیٹیوشن ہمیں غیر مسلم قرار دے، میں ایسے آئین کو نہیں مانتا. ایسے آئین کو میں نہیں مانتا. ہمارے پاکستان تو اتنی وسعت ظرفی بھی کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہونے کا نام چھوڑیں، آپ کہہ دیں کہ جی قادیانی ہیں. آپ کو جس طرح سے ہندو اپنا مندر بناتا ہے، سکھ اپنا گردوارا بناتا ہے، عیسائی اپنا گرجا گھر بناتا ہے، آپ بھی پاکستان میں ایسے ہی اپنے عبادت خانہ بنائیے، صرف آپ مان لیجئے. بہرحال، ڈاکٹر عبدالسلام نے پھر جب ضیاء الحق صاحب مرحوم سے بات کی، عجیب واقعہ ہے یہ، ضیاء صاحب سے بات کی تو ضیاء صاحب نے عجیب کام کیا. وہ گئے، یعنی یہی بات کہ آپ نے یہ مسلمانوں کے یہ کہ ہمارے اس پر پابندی کیوں لگائی، یہ آرڈیننس 1984 کا واپس لے لیجئے. تو ضیاء صاحب اٹھ کر گئے، الماری سے ایک کتاب نکال کر لائے، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ، جو وحی اور الہامات مرزا غلام احمد قادیانی سے بھری پڑی ہے. اور کتاب جس کو وہ لوگ قرآن بولتے ہیں، نعوذ باللہ. اور کتاب کھول کر ایک جگہ جس پر حاشیے، اس پر اشارہ بھی لگا ہوا تھا، وہ کتاب کھول کر ڈاکٹر عبدالسلام کے سامنے رکھ دی، اور وہ الفاظ وہاں پر یہ لکھے تھے کہ انا انزلنا قریبا من القادیان، قریبا من قادیان، کہ یہ ہم نے قادیان، نعوذ باللہ، کہ اس کتاب کو ہم نے قادیان میں اتارا، گرداس پور بھارت میں جو جگہ ہے وہاں پر ہم نے اتارا، اور اس میں اس کی شرح میں غلام احمد قادیانی نے یہ بات بھی لکھی ہے، یہ بات بھی لکھی ہے کہ جناب اب یہی قرآن صحیح قرآن ہے. تو ضیاء صاحب نے صرف اتنا جملہ فرمایا کہ مجھ کو اور مسلمانوں کو تمہاری یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے. اس بات کو دیکھ کر اس قادیانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور وہ کھسیانہ ہو گیا، ایک لفظ نہیں، ہکلانا شروع کر دیا، ایک لفظ نہ بول سکا، اور کہا کہ ایکسکیوز می، آئی ول میٹ یو لیٹر. میں ذرا معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے عبادت خانے ٹٹی خانے میں جانا ہے، تو میں آپ سے بعد میں ملاقات کروں گا، اور یہ کہہ کر اس کے بعد پھر وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ تو اب آپ تصور کریں کہ جو ہمارے ملک کے اور آئین کے اتنے بڑے دشمن ہو۔ مزے کی بات ہے کہ پاکستان کا اسرائیل میں داخلہ منع ہے، پاکستانی کا، اور اس میں ہمارے پاکستان کی غیرت بھی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے پاسپورٹ پر ساری دنیا میں سفر ہو سکتا ہے سوائے اسرائیل کے، اور یہ پاکستانی دینی حمیت، غیرت اور ایک قومی غیرت کے عین مطابق آئی ہے۔ اور مزے کی بات ہے اسی اسرائیل کے اندر انہی قادیانیوں کے کو باقاعدہ پناہ دی گئی ہے، اور باقاعدہ ان کی تربیت اور ان کی نشو نما کا اور ان کی دینی آزادی کا اہتمام ہے کہ تمہیں جو سازش ہے مسلمان، خصوصاً مسلمانان پاکستان کے خلاف جو سازشیں بنانی ہیں تم وہاں بیٹھ کر بنا۔ وہ بغل بچہ بنایا ہوا ہے اسرائیل نے اس کا، جو کہ امریکہ کا بغل بچہ ہے، اس نے اس کو اپنا بغل بچہ بنایا ہوا ہے۔ یہ مزے کی بات ہے۔ بہرحال تو اب ان کی جو منافقانہ روش تھی، اس روش کا یہ جو یہود کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل فرمائی جن کا ہمیں بھی ذکر کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کر دیا کہ دیکھو تم ان کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ آگے حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ لکھا۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی ان اقلیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من آدھا، جس شخص نے کسی ذمے کو ستایا، اس پر ظلم کیا، تو میں اس کی طرف سے قسم بنوں گا۔ اللہ اکبر! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی دیکھیے کہ جس نے اپنے حقوق کو حوالے کر دو، اپنے حقوق کو تم پہچانو، اس کے بدلے میں تمہیں کسی مسلمان نہیں، کسی پاکستانی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے آقا اور ملجا اور مسلمانوں کے جو رشد و ہدایت کے جو منار ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، ان کی تمہارے لیے ضمانت ہو گئی۔ کتنی بڑی بات کہ فرماتے ہیں کہ اور جو مقدمہ ہوگا اس مقدمے کا دعوے دار میں ہوں گا۔ اور آگے فرمایا منعنی ربی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے منع فرمایا ان ابذم معاہدا ولا غیرا، کہ کسی معاہد پر، یعنی کسی غیر مسلم سے جو تمہارا معاہدہ ہو گیا، جو ذمی تمہارے شہر اور ملک میں رہتا ہے، اس پر جو ہے وہ کوئی ظلم کیا جائے اور اس پر ظلم کا، ستم کا کوئی پہاڑ توڑا جائے، اس سے میرے رب نے مجھ کو منع فرمایا۔ اللہ اکبر! اور آگے فرمایا، ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته، اللہ اکبر، او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس منه، کہ فرماتے ہیں خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے، یا اس کے حق میں کمی کرے، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے، یا اس سے کوئی چیز لے بغیر اس کی رضا مندی کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا۔ یا اللہ! آپ تصور کیجئے کتنی باریکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ لیکن وہ جو ان تمام باتوں کے باوجود نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کی اس روشنی میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ لذا ابن ابی حاتم نے نقل کیا کہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے، لکھائی میں ماہر ہے، ماہر معیشت ہے، اس کو آپ اپنا ماہر معیشت بنا لیں اور اپنی مشیر جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں اپنا مشیر بنا لیں۔ یہ اس مشیر کے لیے بلغم کا تحفہ ہے۔ کیا ہوگا؟ بہت بہتر ہوگا، آپ کے ملک کی معیشت کے لیے ترقی کا نشان ہوگا، آپ کے ملک کی معیشت میں اس سے ترقی ہوگی اور آپ کو مفید فائدے ملیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب ہے، فرماتے ہیں قد اتخذت اذن بطانتا من دون المؤمنین، سبحان اللہ، کہ یعنی میں ایسا کروں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو رازدار بنا لوں، تو یہ نص قرآنی کے خلاف ہوگا. آپ نے یہیں پر لفظ جو ہے بیتانہ استعمال کیا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ بیتانہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اندر ہوتا ہے چھپا ہوا. ہمارے ایک لفظ ہوتا ہے نا بنڈی، وہ جو اندر پہنتے نا ایک بنیان ہوتی ہے، خصوصاً سفر پر جانے والے تو اندر ایک بنیان پہنتے ہیں، اس بنیان کے اندر جیبیں ہوتی ہیں. اب آپ سمجھ لیں بیتانہ، اس کو بیتانہ بولتے ہیں کہ وہ سفر میں کتنی کام آتی ہے، اسی کو بیتانہ بولتے ہیں. سبحان اللہ، کہ جناب وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی قمیص اتار بھی لیں لیکن وہ بیتانہ نہیں اترتی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جو چیز ہے وہ یہ وہ بنیان ہمارے ہاں اس کی بہت عمدہ مثال ہے، کیونکہ اس کو اندر کا راز معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنے ریال ہیں، کتنے ڈالر ہیں اور کتنی ڈارلنگ ہے. بھائی پاسورڈ کیا ہے، یہ بھی تو بتانا ہی ہے نا. یہ جو آپ کا پاسورڈ ہے یہ بھی بتانا ہے، کہ وہ پاسورڈ وہ بتانے کا کام دیتا ہے، کیونکہ اسی سے تو پتا چلتا ہے کہ فیس بک پہ آپ کتنوں کو لائک کرتے ہیں اور کتنی آپ کو لائک کرتی ہیں، اور ہاؤ مچ ڈو دے لائک یو. وہ تو سارے راز کی چیز ہے نا. یہ پاسورڈ بھی اس کو بھی آپ ترجمہ بتانا سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بطن کی چیز ہے نا. اس لیے کہتے ہیں آئے دن آپ کا فون آتا ہے کہ اگر آپ کو فوج کی طرف سے بھی یہ تاکید اور انٹیمیشن آتی ہے، اگر آپ کے موبائل پر آپ سے کوئی اے ٹی ایم کارڈ نمبر پوچھے، اس کا پارسر پوچھے، چاہے بینک کا نمائندہ ہو، آپ نے ہرگز اس کو نہیں بتانا ہے، بلکہ اس نمبر کو ہمیں اطلاع دیجیے. تو یہ ہے بتانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہاں پر بھی لفظ بتانا استعمال کیا کہ دیکھو کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی غیر ملت والے کو بتانا بنا لوں. اب اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ہمارے حکمرانوں کا جذبہ ہے کہ ہم مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ جذبہ مبارک ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. البتہ چونکہ اس کی رہنمائی کے لیے علماء کی ضرورت ہوگی، وہ رہنمائی لیتے رہے. لہذا اس کی رہنمائی کے لیے ایک بات یہ ہے جو یہ بتانا سے مراد ہے کہ مدینہ شریف جیسی فلاحی ریاست کے لیے حضرت عمر کا یہ طرز عمل ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو آج سے 900 سال پرانے بزرگ ہیں، اس زمانے کے لیے ایک عجیب بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وقد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبتا وامناه وتصوتوا بذلك عند جهلۃ الاغنیاء من الولاۃ والامراء. عجیب بات فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ چونکہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو اسپین کے اندر بنو امیہ کی جو خلافت تھی اسی جگہ رہتے تھے، قرطبہ میں تھے اسپین، تو وہاں کے خلفاء بادشاہ اور عمرا کے حالات پر یہ بات کی. اب آپ دیکھیے اس بات کو اس زمانے پر بہت عمدہ طریقے سے سمجھ میں آئے گی. فرماتے اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ اور قادیانیوں کو اپنا رازدار اور امین بنا لیا، اپنی سیکیورٹی اور سیکیورٹی کی چیزیں ان کے حوالے کر دی. یہ تو قربان جائیے امریکہ پر، بلکہ جب امریکہ کی بات ہے ایسے بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ چیزیں بہت پسند ہے. قربان جائیے ان کے اس معاہدے پر جس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ فوجی مشقیں نہیں کریں گے. اسی پر چمما ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا راز ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ کر یہ بات آپ نے سنی بھی ہو تو دوبارہ. یہ کسی نے کہی ہے، میں اسی کی بات نقل کر رہا ہوں لیکن مجھے بہت اچھی لگی اس لیے نقل کر رہا ہوں. کہا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ امریکہ آپ نے ہمیں اپنی سرپرستی سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، یہ بہت اچھا کام کیا. کیونکہ فوجی مشقیں اس کے ساتھ جی جاتی ہے کی جاتی ہے جو فاتح ہو، نہ کہ مغلوب اور مفتو ہو. غور سے سننے والی بات ہے، کیونکہ عجیب بات یہ ہے، اس کی شرح میں یہ بات عرض کروں. امریکہ کی تاریخ سے لے کر آج تک، آج کے دن اس وقت تک جس میں یہ گفتگو کر رہا ہوں،
امریکہ کی تاریخ سے لے کر آج تک امریکہ کے پاس ایک ایسی کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں چونکہ امریکہ بھی ہے نا not a single example they do have ایک 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 ان کے پاس بھی مثال موجود نہیں ہے کہ امریکہ نے آج تک کوئی جنگ جیتی ہو کوئی جنگ جیتی ہو امریکہ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے جہاں بھی زور آزمائی کی منہ کی کھائی یہ تو میں نے تو منہ محاورتن استعمال کیا اصل میں کہیں اور کی کھائی جس کی ایک مثال افغانستان ہے ماشاءاللہ کیونکہ ویسے ہی وہ متہم ہے اس متہم کا ترجمہ میں نہیں کروں گا جس کی سمجھ میں آگے آ گیا یعنی انگریزی میں کہہ دیتا ہوں چلو دے آر بلیم فار ناٹ ڈوئنگ گڈ میں اس سے زیادہ اشارہ نہیں دوں گا تو منہ کی کھائی اور اگر پاکستانی کو لے لیجئے اگر پاکستانی کو لے لیجئے تو پاکستان مارز وجود میں 1947 میں آیا پاکستان کا جو پہلا مارکا تھا وہ 1948 میں ہوا جس میں کشمیر کا معاملہ تھا اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں مولوی آپ کو اچھا نہ لگے چلو کوئی بات نہیں کچھ بھی ہو لیکن مزے کی بات ہے پاکستان نے جتنی جنگیں جیتی ہیں نا وہ مولویوں کی مدد سے جیتی ہیں 1945 اور جہاد افغانستان جو کہ 1980 کے زمانے میں افغان روس کے خلاف شروع ہوا یہ سب کے سب علماء اور ان مجاہدین جو بیچارے جن پر تہمت لگتی ہے جو مورید الزام ٹھہرائے جاتے ہیں جن کو اس زمانے میں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا آج ان کو دہشت کہا جاتا ہے لیکن یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے انہی کی مدد سے یہ سب کی سب پاکستان کی تمغہ اور اس کے چہرے پہ جو آج اس کی پیشانی جو روشن اور بلند ہے یہ انہی فقیر اور انہی مسکین اور انہی تنخواہ نہ لینے والے اللہ کے نام پر لڑنے والوں کی مرہون منت ہے لہذا 1948 میں جب یہ ہوا کشمیر پاکستان کے پاس آ گیا اب تو سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہندو کی تو پیچھے سے دھوتی کھل گئی کیونکہ اس کی دھوتی کھلتی پیچھے سے اور اس کے جو جتنے گرو گھنٹال تھے ان سب کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے یہ کیا ہوا ہمارا سارا پلان کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا وہی نتیجہ ہوا جس پر آج افغانستان میں امریکہ منہ کی کھا رہا ہے صرف ایک تدبیر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میز پر مذاکرات کر دو اور وہ دیوانے کہتے ہیں کہ نہیں میدان میں بات ہوگی لہذا اسی پاکستان نے جب بھی نقصان اٹھایا مذاکرات میں نقصان اٹھایا اور وہ پہلا نقصان اٹھایا 1948 میں جب ہمارے مرحوم لیڈر لیاقت علی خان مرحوم تھے وہی مذاکرات میں تھے جو فوج کشمیر جس نے لے لیا تھا وہ مقبوضہ کشمیر ہمارے پاس تھا پھر وہی مذاکرات کا پریشر دباؤ اور یہ سب آیا اور اس کے بعد جناب وہ پھر پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں اس طریقے سے نہیں لائن آف بارڈر ہے ٹھیک ہے ہم اس کو حق خودداری ارادیت دیں گے کہ بھائی وہ اپنے ارادے سے آئیں اور کشمیریوں کو موقع دیں گے کہ وہ جو فیصلہ کریں بہرحال دوسرا مارکا 1965 میں ہوا 1965 میں ہوا اللہ تعالی نے مسلمانوں نے پاکستان کو جہاد کی برکت سے اتنی بڑی عزت دی کہ پاکستان کا جہاز یہاں سے اڑ کر پوری ہندوستان پر گھومتا تھا لیکن اسے ہندوستان میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ پاکستانی جہاز کو روک سکے ایسی اللہ نے عزت دی پھر وہی معاملہ ہویا میدان سے نکل کر ٹیبل ٹاک پر آئے اور وہی دھمکی پریشر دباؤ تباہ کر دیں گے معیشت برباد کر دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہ وہ جو ہندوستان پر آ گیا لے لیا تھا پاکستان میں وسعت ہو رہی تھی پھر وہی معاہدہ تاشقند کی اس منحوس برکت سے پھر دوبارہ پیچھے آ گئے منوس حرکت سے میں اس برکت کی منو سے توبہ کرتا ہوں پھر دوبارہ وہاں پر پیچھے آ گئے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ میدان نے اتنا برکت اور اتنی فائدہ ہوا. تو بھارت ہو رہی تھی پاکستان کی تمغوں کی جو پاکستان نے اپنے گلے میں سجائے اور اپنے ماتھے پر اس کا جھومر ہے کہ وہ اس سے بھیک مانگے اور اس کے ساتھ تعلق کرے جو ہمیشہ ہارا ہے, ہمیشہ ہارا ہے, اور وہ مانگے وہ جھکے جو ہمیشہ جیتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اکثر جیت عطا فرمائی ہے, اکثر جیت عطا ہے. اور مزے کی بات ہے 1971 میں اگر آپ اس کی تاریخی حقائق پر جائیں, تاریخی حقائق پر جائیں تو 1971 کی جو جنگ کو ہارنا اور مسلمانوں کو عظیم نقصان پہنچنا کہ دو ٹکڑے ہو جانا, اس کے پیچھے بھی قادیانیت کی سازش تھی. اب آپ مجھے بتائیے, ہمارا قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے جو آیت میں نے پیش کی کہ ان لوگوں کو کیسے اپنے معیشت کا بنایا. آگے جو بات بنائی کہ رازدار اور امین بنایا, اس پر ایک عجیب بات بنائی جو اس حالات میں ہے کہ فرماتے ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ نے جو سب سے پہلا کام کیا کہ جاہل عمراء پر, امیروں پر قبضہ کیا اور ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس پر ذہنی طور پر انہوں نے قبضہ کیا اور ان کو اپنا ہم نوا اور حامی بنایا. اس لیے آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جو ملک کے خلاف ہو, معیشت کے خلاف ہو, پاکستان کو نہ مانتا ہو, اس کو نکالا جائے تو اس کی تائید میں ایسے ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پھر پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے, انتہائی پسندانہ سوچ ہے کہ ملک کی معیشت میں اس کا کیا تعلق بنتا ہے. تو اس کا جواب میں نے آپ حضرات کو تفصیل سے دے دیا, ہو گیا نا. اللہ تعالی نے اس کا علاج فرمایا, اب اس پر بات کرتے ہیں. وہ ان تصبر و تتقو, دو چیزوں کو فرمایا, صبر اور تقوی. چلو اس سے پہلے کچھ معیشت پر بات ہو جائے. ہمیں قرآن و حدیث نے بہترین اصول دیے معیشت پر, جس کا ایک بنیادی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ بنیادی اصول ہے, فرماتے کہ نصف معیشت اخراجات میں میانہ روی ہے. اخراجات کو کنٹرول کرنا یہ نصف معیشت ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پر کسی ملک کا جو ٹیکس کا نظام غیر عادلانہ, یعنی کہتے ہیں ظالمانہ ہو, وہ معیشت کیسے ترقی کرے گی. اور ہمارے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا مسئلہ صرف اس پر تھوڑی ہے کہ صاحب آپ نے معیشت سے آپ نے وہ جناب قادیانی کو نکال دیا تو ملک ترقی کر جائے گا. تو حقیقت بات ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی یہ حل نہیں ہوا. ابھی ہمارا ایک مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ اس ملک کے اندر باقی ہے, اور وہ مسئلہ ہے سود کا مسئلہ. اور عجیب بات یہ کہ دیکھا میں نے غور کیا ان حالات میں, اس پر گفتگو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. یاد رکھیے گا جب تک ہماری, اب مزے کی بات ہے ہمارے ملک کے عدالت نے اس حکومت پاکستان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ اس سودی معیشت سے جان چھوڑائیں اور سود کو حرام قرار دے دیا, لیکن اس کو اپنے نظام سے نکالے. آج 10 برس سے زیادہ ہو گئے, ہماری جو حکومت آتی ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اسٹے لیتی ہے, اسٹے لے کر اس کو آگے بڑھاتی ہے اور اسی نہج پر چیز کو چلا رہی ہوتی ہے. تو آپ ایک بات بتائیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ فرمایا ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ سود سے تمہاری ترقی نہیں ہو سکتی, اور واللہ یہ وہ چیز ہے آج پوری دنیا کے ماہرین معیشت اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مسلمان تو کیا یہود و نصارہ کو بھی ترقی نہیں ہو سکتی, اس کو وہ مان رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, سب سے پہلی بات, جب تک ہم اس سودی معیشت سے نجات حاصل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارا ملک کتنے ہی پاکستان کیا دنیا کیا پاکستان کے کسی ماہر معیشت کو رکھ لے, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. لہذا سودی معیشت سے، سود سے نجات حاصل کرنا یہ سب سے پہلا ہمارا قدم ہے. اسی لیے فرمایا تصبرو، تم صبر کرو. دوسری چیز ٹیکس کا غیر عادلانہ، جس کا ترجمہ ہے ظالمانہ نظام، لیکن میں نے ظالمانہ اس لیے نہیں بولا کہ لوگوں کو چبھے گا، اس لیے میں ظالمانہ نہیں بول رہا، غیر عادلانہ بول رہا ہوں. کہ غیر عادلانہ نظام، اس کی مثال دیکھیے، دو خاندان ہیں، ایک خاندان کے اندر چھ بچے ہیں اور چھ بچوں کے ساتھ ماں باپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. دوسرا خاندان ہے، اس میں دو میاں بیوی اور دو بچے، کل افراد کی تعداد کتنی ہوئی؟ چار. دوسرا خاندان ہے، اس میں دو میاں بیوی، چھ بچے، دو ماں باپ، افراد کی تعداد کتنی ہوئی؟ دس. دس افراد اور چار افراد، دونوں کی سالانہ آمدن ہے 20 لاکھ روپے. دیکھو ان کو اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، ہاں فرنٹ شیٹ والے کو تو بہت ہوشیار ہونا چاہیے. یہ جو میں مضمون پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات جانتے ہیں عام طور پر میرا مضمون نہیں ہے، لیکن ملک کی ضرورت سے جو تڑپ ہمارے علماء، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے مسلمان جو رکھتے ہیں، اس تڑپ کی وجہ سے یہ بات میں پیش کر رہا ہوں جو ضرورت ہے ہم سب کی. اور اس میں حکمرانوں سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہے نا، وہ ہمارے عام مسلمانوں سے، وہ بیچارے متاثر ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پر دباؤ میں آتے ہیں کہ یار یہ غلط فیصلے ہم سے ہو رہے ہیں. تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ غلط فیصلے نہیں ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اس کو نکالنا خاص طور پہ. اور ساتھ میں عادلانہ طور پر، کتنے برادرانہ طور پر ایک مفید مشورے بھی پیش کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ دو خاندان ہے، ایک میں 10 افراد ہیں، ایک میں 4 افراد ہیں، دونوں کی آمدن سالانہ 20 لاکھ روپے. اچھا اب ان کے ماہانہ خرچ، 4 افراد کا جو ماہانہ خرچ ہے وہ 1 لاکھ روپے. تو ماہانہ 1 لاکھ ہوا تو سالانہ بنا 12 لاکھ. ان کے پاس کتنا بچا؟ 8 لاکھ روپیہ. 10 افراد ہیں جہاں پر ان کا جو ماہانہ خرچ ہے، ان کا ماہانہ خرچ ماں باپ کی دوائیوں سمیت 1.5 لاکھ روپیہ ہے. ایک مثال ہے، اس 1.5 لاکھ روپے کے حساب سے اگر لیا جائے تو ان کا سالانہ خرچہ بنا 18 لاکھ روپے. ان کی بچت کتنی ہوئی؟ 2 لاکھ روپے. اب شریعت کو دیکھیے، سبحان اللہ، شریعت کہتی ہے کہ وہ 4 افراد والے جو خاندان ہے ان کی بچت 8 لاکھ روپے ہے، وہ 8 لاکھ اگر ان کے پاس موجود ہے تو اس 8 لاکھ پر زکات دے. اور وہ جو 10 افراد والا خاندان ہے، ان کی چونکہ بچت 2 لاکھ روپے، وہ 2 لاکھ اگر روپے ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ 2 لاکھ پر زکات ادا کریں. اب اس کے برعکس آپ آئیے قوانین موجودہ پر، غیر عادلانہ قوانین. وہ کہتی ہے تمہارے 10 افراد ہو یا 4 افراد ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض اور مطلب نہیں ہے. تم کتنا کماتے ہو، تم کتنا کماتے ہو میں تم سے نہیں پوچھ رہا، لیکن اتنا کہوں گا کہ آنکھ کھول کر سن لو. تم کتنا کماتے ہو ہمیں یہ بتاؤ. 20 لاکھ روپے کماتے ہو، اب آپ بتائیے، جس ایک وہ گھر کا سربراہ، ایک وہ گھر کا مرد فرد اور شخص جو 20 لاکھ کماتا ہے، لیکن جس کے کفالت میں 6 بچے، 1 عدد بیوی، اور اگر سائیڈ لائن میں دوسری بیوی ہو، تو شریعت کہتے ہیں اس کا 2 لاکھ جو خرچ کیا وہ بھی معاف ہے. چاہے تم اس کو شو کرو یا نہ کرو، وہ بھی معاف ہے تمہارا، اگر 2 لاکھ تم نے وہاں بھی خرچ کر دیا. اب وہ ماں باپ ان کی دوا، وہ ماں باپ کی کفالت کر رہا ہے، یا کسی بیوہ بہن، بیوہ خالہ، بیوہ پھوپھی کی کفالت کر رہا ہے، وہ 2 لاکھ روپے بھی اس کے پاس نہیں بچتے. شریعت کہتی ہے کہ تمہارے پر کوئی زکات نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن موجودہ قوانین کہتے ہیں کہ نہیں، تم اپنے ماں باپ کی پرورش کرو، بچوں کی کرو، کسی یتیم کی پرورش کرو، یا تم کسی بیوہ کی پرورش کرو، ان کی کفالت کرو، لیکن تمہیں 20 لاکھ روپے کے اوپر 4 لاکھ کی چھوٹ ملے گی، باقی تمہیں 16 لاکھ روپے کا ہر حال میں ٹیکس پے کرنا ہوگا. اب 16 لاکھ پر یہ بھی ٹیکس دے گا، 16 لاکھ پر وہ 4 افراد والا بھی ٹیکس دے گا. اب آپ مجھے بتائیے عادل ہے؟ یہ ہے وہ قوانین جس کو غیر عادلانہ کہا جاتا ہے. تو ایسے غیر عادلانہ قوانین کے ساتھ ملک کی معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اس کے برعکس آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا تھا بیت المال کا. لہذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بیت المال کا جو ذمہ دار تھا اس نے ایک درہم جو کہ کل ایک درہم اس خزانے میں بچا تھا بیت المال میں وہ ایک درہم حضرت عمر کا ایک خاندان کا ایک بچہ گھوم رہا تھا ایک درہم اس کو دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کو بلایا اس سے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت ایک درہم بچا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اس کو دے دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ تمہیں میری جان پر عمر کی جان پر تمہیں رحم نہیں آیا. عمر کے خاندان کے علاوہ پورے مدینہ منورہ میں تمہیں کوئی اور مسکین یتیم کوئی ضرورت مند تمہیں نظر نہیں آیا. تمہیں ضروری تھا کہ مجھے اور میرے خاندان کے لیے جہنم کا انتظام کرو. کیا یہ درہم تم کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے؟ وہ درہم اس لڑکے سے واپس لے کر دوبارہ بیت المال میں جمع کرایا. اس بیت المال کی حفاظت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو سب سے چہیتی سب سے لاڈلی سب سے محبوب جو زوجہ تھی نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سسر ہیں خسر ہیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا ایک سفیر خلیفہ کا ایک سفیر قیصر کیا جا رہا تھا قیصر بادشاہ کیا ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے قیصر کی ملکہ کے لیے ایک قیمتی عطر تھا ان کے پاس وہ شیشی میں بھر کے دیا. سفیر چلا گیا وہ جا کر ملکہ کے لیے وہ تحفہ پیش کیا تو ملکہ نے جواباً اسی شیشی کے اندر موتی بھر کے دے دیے. اب جب وہ موتی آئے تو وہ سفیر نے وہ گھر میں بھجوا دیے. خزانے کی حفاظت بیت المال کی حفاظت دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشیاں منگوائی اپنی اس لاڈلی چہیتی محبوبہ زوجہ اس پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری صاحبزادی کو فرمایا کہ دیکھو یہ جو سفیر گیا یہ تمہارا ذاتی نہیں تھا یہ ملکی خدمت اور ملکی کام سے گیا تھا. عطر تمہارا ذاتی تھا عطر کی قیمت دلائی اور سب کے سب جواہرات بیت المال میں جمع کروا دیے. اس کو کہتے ہیں بیت المال کی حفاظت. اب آپ تصور کریں ہمارے ملک سے جو بھی ٹیکس آتا ہے چاہے وہ عادلانہ ہو یا غیر عادلانہ ہو بہرحال جب وہ ٹیکس آ گیا تو اب وہ بیت المال کا حصہ بن گیا. اب آپ مجھے بتائیے کسی حاکم کے لیے کسی مشیر کے لیے کسی وزیر کے لیے چاہے وزیر اعظم ہو وزیر اعلی ہو یا اس کے گھر والے ہو اپنے ذاتی خرچ میں وہ استعمال کی کیسے اجازت ہے؟ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی کسی ادارے کا سربراہ نیا آتا ہے تبدیل ہوتا ہے ہماری شریعت حضرت عمر نے جو قوانین بنائے اس میں گھر بھی رکھا کہ گھر بھی اس حاکم کو یا حکام کو گھر بھی ملے گا یہ بھی قوانین میں سے ہے. لیکن ساتھ میں جب وہ سربراہ ادارے کا سربراہ جب اس گھر میں آتا ہے تو اس کے گھر کی جو پرانی فرنیچر ہے اور جو پردے ہیں زیب و زینت ہے اس کو پسند نہیں آتی لہذا وہ کیا کرتا ہے اپنے اس گھر کی تزئین میں اس تھرڈ ورلڈ کنٹری ترقی پذیر جو زوال شدہ معیشت ہے جس کا خسارہ نکل گیا ہے آپ تصور کریں 54 کروڑ روپے اس گھر کی تزئین میں خرچ کرتا ہے. کتنے 54 کروڑ روپے! یا اللہ یہ تو ایک مثال دے دی جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، مجھ پر پھر اگلیاں زیادہ اٹھیں گی. یہ تو یہ وہ مثال ہے جو میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ میرا اخبار پڑھنے کا معمول نہیں ہے الحمدللہ، اللہ اسی پہ رکھے سکون رہتا ہے. لیکن بعض ضروری چیزیں ظاہر بات ہے لینے کے لیے، مسلمانوں کی تسلی اپنے بھائیوں کی تسلی کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ایک اصول سکھا دیا کہ دیکھو معیشت کے لیے اخراجات میں میانہ روی یہ تمہارے لیے سب سے اہم چیز ہے. یہ معیشت کا ایک بہت بڑا اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف کی فلاحی ریاست کا بنیاد رکھنے والے ہمارے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو اس معیشت کے اصول کو، اور ماشاءاللہ معلوم چلا کہ ہماری موجودہ حکومت اس پر بڑا اچھے کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور فائدے کی بات ہے، اچھی بات ہے. تو یہ ایک اہم اصول ہے، اس میں اللہ اور ترقی دے ان کو، خوشی کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ سود جیسی لعنت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، تب ہماری معیشت بڑھے گی. لہذا دو چیزیں ہو گئی، ایک صبر اور تقویٰ. صبر کیا ہے؟ استقلال، تحمل کرو، برداشت کرو، تھوڑا سا صبر کرو، ایسے اقدام اٹھاؤ، ایسے اقدام اٹھائے جائیں کہ جس سے سب کو فائدہ ہو اور اس غیر عادلانہ نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تب اس کے بعد میرے پیارے دوستو پھر غیروں کی جتنی چالیں ہیں اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جو اللہ نے فرما دیا لا یضرکم کیدہم شیئا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اب رہی بات یہ تقویٰ، یہ جو تقویٰ ہے نا، میرے شیخ کا مضمون ہے تقویٰ، یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتا ہے. گویا کہ اب آپ بات گھوم کے اسی ملا پر ہو گئی جو ہمیں اچھا نہیں لگتا. ایک ہمارے عالم نے ایک عجیب بات، بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا اچھا کام آپ کو کرنا تھا، اچھا کام اچھے طریقے سے کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے حکام نے دو کام بہت عجلت پسندی میں کیے، عجلت سے کیے، تیزی سے، جلد بازی، جس سے ان کے ارادے اچھے نہیں لگتے. ایک کام تو اسی قادیانی مشیر کا کو مقرر کا تقرر، اجرت پسندی کی، کیا ضرورت تھی کہ اتنا حساس ناموس رسالت جیسے اتنے حساس ایشو پر چھیڑا جائے. اور دوسرا کام اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم لازمی قرار دینے والوں نے، قرآن و حدیث کے وہ جو ادارے ہیں جن کو مدارس کہا جاتا ہے، جس پر پرانی حکومتوں نے بھی خاموشی اختیار کی، مزے کی بات ہے انہوں نے آتے اس کو بھی چھیڑ دیا. اور یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر بیٹھنے والے اکثر لوگوں کو، 99% سے زیادہ پاکستانیوں کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن مدارس والے اس بات کو سمجھتے ہیں، اور مدارس میں بھی عام لوگ نہیں سمجھتے، جن کا انتظامات سے تعلق ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا. کہ پھر وہی مدارس پر، ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ مدارس اور ختم نبوت سے چھیڑنے والوں وہ پنپ نہیں سکے. یہ ہمارے ملک کی عجیب و غریب تاریخ ہے کہ ختم نبوت اور مدارس سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے یہ پنپ نہیں سکے. اس لیے حکام سے یہ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اچھی نیت سے آئے ہیں، اچھے ارادے سے آئے ہیں، تو مہربانی کر کے یہ کام نہ کریں. کیوں دیکھیں یہ لوگ ہیں کمزور، اس کا تو میں تمام مدارس کی طرف سے کھلے دل سے لفظوں سے اعتراف کرتا ہوں، یہ کمزور ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو قوت ہے، جو ذات ہے، وہ کمزور نہیں ہے. لہذا جس چیز کو آپ نے بارہا آزمایا، جس ختم نبوت کے ایشو کو یا جن مدارس کو آپ نے بارہا آزمایا، ہمیشہ منہ کی کھانے پڑی. انگریز کیا ہوا؟ وہ انگریز جس کا سورج کہتا، بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہماری ریاست میں سورج نہیں ڈوبتا، آج وہ انگریز ایک چھوٹی سی جگہ پر محدود ہو کے رہ گیا. یہ بھی یاد رکھیے گا یہ مدارس اور علماء کی برکت ہے. جن جن لوگوں نے, اب آپ تصور کریں ختم نبوت اتنا عجیب مسئلہ کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے فاجر کو, فاسق شخص کو کیسی عزت دلا دی. آپ تصور کریں اس جیسے شخص کو کیسی عزت دلا دی کہ آج علماء اس بات پر مجبور ہیں, علماء کے خادم اس بات پر مجبور ہیں کہ مسجد پر ممبر پر بیٹھ کر اس کی تحسین کریں. یہ مجبور ہے وہ میرے دوستو. ختم نبوت اتنا حساس چیز ہے کہ گویا کہ عزت دلاتا ہے یا ذلیل اور رسوا کر کے جیلوں میں پہنچا دیتا ہے. تو اس حکومت کو ایک ناصحانہ, آپ کے اچھے ارادے ہیں, اچھی نیت ہے, مشورہ ہے, مہربانی کر کے یہ کام نہ کریں. ان مدارس کے ان بوریا نشینوں کو نہ چھیڑیں, ان کو چلنے دیں. ہاں اگر آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے, برا نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں. ان کے بڑے موجود ہیں, ان کو نصیحت کرنے والے موجود ہیں, ان پر ان کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں, ان کے بڑے موجود ہیں. تو میرے پیارے دوستو یہ وہ چیز ہے کہ تقویٰ جہاں سے, جو تقویٰ جو ہماری معیشت کی بنیاد ہے, جو ہمارے پورے پاکستان اور اسلام کے سہارا ہے, اور وہ تقویٰ جہاں سے ملے گا اگر آپ ادھر ہی چھیڑ چھاڑ کریں گے, اپنے اسی قلعے کے اندر سوراخ کریں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا, دشمن وہیں سے آئیں گے اور باوجود آپ کی اچھی نیتوں کے کسی کو فائدہ نہ پہنچ سکے گا. اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو قبول فرمائے. مسلمانوں کی اصل میرا جو مقصد تھا, اپنے بھائیوں کی تسلی کا سامان تھا کہ گھبراؤ مت, کچھ نہیں ہوتا, یہ سب پرانی چیزیں ہیں. شیطان اور نفس کے پاس کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. میں بارہ اس بات مضمون کو پیش کر چکا ہوں, آج دوبارہ اس کا یادہ کرتا ہوں کہ شیطان اور نفس کے پاس پرانی چیزیں ہیں, ساری چال بازیاں پرانی ہیں, بس تھوڑے سے نئے رنگ سے لے آتا ہے. انسان اہل اللہ, علماء اور ان کے خادموں کی صحبت میں بیٹھتا نہیں ہے, اگر بیٹھے تو اس کو پتہ چلے گا یہ سب وہ چال بازی ہے جو پہلے بھی ہوتی رہی, اب اس کو نئے رنگ میں پیش کر دیا. یہ کیا نیا فتنہ آ گیا؟ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے, سب پرانی چیزیں ہیں اور اس کا علاج بھی پرانا ہے, اور وہ کیا ہے؟ صبر اور تقویٰ. اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی دے, ان کی اچھی نیتیں, اچھے ارادے, اچھے عمل کے ساتھ جڑ جائے. تو میرے پیارے دوستو یقیناً پاکستان کو چار چاند لگیں گے, اور اللہ تعالیٰ یہود اور ہنود و نصارہ کی اور قادیانیوں کی سازشوں سے ہمارے ملک کی, ہمارے حکام کی اور ہمارے اغنیا کی بھی حفاظت فرمائے. جیسے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کو بات کر کے ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس کو اگر مسلمان اس کو اپنے عمل میں لے آئیں تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. ایک آیت, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اور فرمایا وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج عطا فرماتے ہیں, یعنی مصیبت پریشانی سے نکلنے کے رستے اس کو عطا فرماتے ہیں. لہذا ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, اہل پاکستان کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے آیت سب سے بڑے معیشت, ملک کی زراعت, ملک کی تجارت اور ملک کی سلامتی اور ملک کی استحکام کے لیے یہی آیت ہے جو کا تحفہ ہے جو ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, جس کو ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اللہ اپنے کرم سے, یا اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما, اپنے کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے مسلمانوں کے دلوں کی تسلی کا سامان فرما دیجئے, ہم سب کو صبر و تقوی والی زندگی عطا فرما, دین پر یا اللہ جمنا عطا فرما, ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے جو بے جام پر یا اللہ تعالیٰ قید کے اندر ہیں, اسیری میں ہیں, ان کے لیے بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ کہ اپنے کرم سے ان مظلوم قیدیوں کی رہائش کا بندوبست فرما دیجئے. ہمارے جو با اثر اور یا اللہ تعالیٰ زی اثر حضرات ہیں جو اس معاملے کے جو ان معاملات جن کے حوالے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، ان مظلوم اور ان مظلوم دیندار قیدیوں کی یا اللہ تعالیٰ رہائی کا جلد بندوبست فرما دیجئے، اور یا اللہ ہماری ملک کی معیشت جو کہ اللہ سود کی لعنت میں جکڑی ہوئی ہے، اس سودی لعنت سے اس کو آزادی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ ملک کی معیشت، تجارت اور زراعت میں برکت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے بھی اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو مضبوط فرما، یہود اور ہنود اور نصارہ اور قادیانیوں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اچھے آپ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے مشیر عطا فرما، اللہ اپنے کرم سے اچھے مشیر عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ جو ملک کے خلاف سازشوں میں ہیں یا اللہ ہمارے ملک کے اندر یا باہر ان کی سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما، اللہ ہماری جان مال آبرو اپنے دین اور ہمارے عقائد کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ یہ مضمون جو کہ میرے لیے بھی مشکل تھا یا اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرنا، اللہ اپنے کرم سے اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ان تین آیات کو جو پیش کیا گیا اس کے انوار، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، آپ کو آپ واسطہ آپ کے اس مبارک نام کا، یا اللہ زمین و آسمان جس مبارک نام سے بھرے پڑے اللہ اس کے صدقے میں ہم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں فکر آخرت عطا فرما دیجئے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اسعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعيدنا من هم الدين وقار الرجال وشماتة الاعداء، وصلي وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الامي صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين، اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے۔